پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ پروگرام کے آغاز سے قبل ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے آپ فیس بک پر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے facebook.com/VOA اردو، اور 0800-777-89 پر ٹیلی فون کر کے مفت آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کیجیے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے روس کی جانب سے پاکستان کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سویلین رڈار فراہم کرنے کے حوالے سے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی محمد جلیل کی اسلام آباد سے ایک مختصر رپورٹ ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔
روسی خبر سائے ادارے ٹاس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آر ٹی آئی ٹی ٹیک روسی کمپنی اور پاکستان کی غیر سرکاری کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت طے پا گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سروک نامی سیولین ریڈار سسٹم کی فراہمی کے لیے آر ٹی آئی ٹی گروپ اور پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان سمجھوتا روس میں حال ہی میں انٹرنیشنل ملٹری اور ٹیکنیکل فورم پر ہونے والی ایک نمائش کے موقع پر طے پایا۔ بیان کے مطابق اس نمائش کا انعقاد ماسکو کے قریب واقع شہر کوبنکا میں 21 سے 26 اگست کے درمیان ہوا تھا۔ روسی کمپنی کے بیان میں کہا گیا کہ یہ ریڈار سسٹم کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ اور پاکستان کی دیگر اساس نوعیت کی اہم تنصیبات کے تحفظ اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تاہم بیان میں اس سسٹم کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اصول کے لیے حتمی سمجھوتا کب طے پائے گا۔ دوسری طرف پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے ایک ترجمان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کمپنی کے وفد نے حال ہی میں روس میں ہونے والی ایکسپو 2018 کے موقع پر وہاں پر آر ٹی ہائی ٹیک نامی روسی کمپنی کے قائم کردہ سٹال کا دورہ کیا اور وہاں رکھی گئی کمپنی کی مختلف مصنوعات کا جائزہ لیا، جن میں سول ایویشن کے استعمال کے لیے بنائے گئے مختلف ریڈار سسٹم بھی شامل تھے۔ ترجمان کے بقول اس موقع پر آر ٹی آئی ٹیک اور ٹیک ون انٹرپرائز کے عہدیداروں کے درمیان ممکنہ تعاون کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی۔
یہ تھے ہمارے ساتھی محمد جلی، جن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن ممتاز جوہری سائنسداں ڈاکٹر عبد الحمید نیئر اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈر محمد سعد محمد صاحب موجود ہیں، ہم گفتگو کریں گے، آغاز کریں گے ڈاکٹر نیئر آپ سے۔ یہ جو سروک نامی سسٹم پاکستان کو دیا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ مل رہا ہے اور اس سلسلے میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے، اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ روس کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، تاس نے بتایا ہے کہ پاکستان کو سروک نامی سویلین رڈار سسٹم دیا جا رہا ہے جو ان کی انسٹالیشنز کے تحفظ کے لیے، کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے اس کے لیے؟
خیر میں دفاعی سامان کی خریداری میں پاکستان اگر اپنے ٹیکنالوجی کے کو مختلف قسم کی ٹیکنالوجی اپنے پاس لینا چاہتا ہے، وہ امریکہ پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتا ہے اور جگہوں سے ڈیفنسو ٹیکنالوجی لینا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ یہ جو ریڈار ہے، مجھے ایگزیکٹلی یہ پتہ نہیں کہ اس ریڈار کا تعلق جو بیلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم ہے اس کے ساتھ ہے یا نہیں، میرا خیال ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی۔ فی الحال تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان نے اپنا جو خریداری کا سلسلہ ہے وہ زیادہ وسیع کیا ہے اور امریکہ پر انحصار کو ختم کرنے کا ایک اشارہ کیا ہے کہ اب ہم ڈیفینس کے سامان کا سامان روس سے بھی خرید سکتے ہیں۔
اچھا بریگیڈر سعد محمد صاحب جو بتائیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سویلین ریڈار سسٹم پاکستان کو دینے کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی جو فوجی ہیں وہ بھی اب جا کے روس میں تربیت لیں گے، اس سلسلے میں ایک معاہدہ ہوا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب وہ رفتہ رفتہ اس بلاک کی جانب جا رہا ہے، دوسری جانب جا رہا ہے، آلٹرنیٹ طریقے تلاش کر رہا ہے؟
بالکل، مطلب جس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی اہمیت ہے ابھی بھی پاکستان میں، اور اگر آپ پاکستان میں جو اس وقت ہائی ٹیک ایئر کرافٹ ہے F-16 وہ بھی امریکن ہے، اس کے جتنے بھی اس کی مینٹیننس وغیرہ ہے، اس کے اسپیئر پارٹس ہیں، وہ ابھی بھی امریکہ سے آ رہے ہیں، تو امریکہ کی اہمیت تو نہیں ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں اور ایک وقتی طور پہ انہوں نے جو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس میں فوجی جو تربیت ہے اس کے اوپر بھی پابندی اس وقت لگی ہوئی ہے، تو وہ پاکستان اپنے آپ کے لیے باقی راستے تو کھولنے چاہیے ہیں, اور روس کے ساتھ پاکستان کی ایک مفاہمت ہوئی ہے جس کے تحت لوگ جو ہے پاکستان کے آفیسر وغیرہ ابھی روس جائیں گے اور وہاں پر تربیت حاصل کریں گے. اس طرح فوجی ساز و سامان میں انہوں نے کوئی اتنا بڑا تو وہ نہیں کیا, لیکن چار جو انہوں نے MI-35 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اٹیک ہیلی کاپٹر ہے وہ چار پاکستان کو دیے ہیں. تو یہ ایک شروعات ہے, ایک بہت کشیدہ صورتحال سے نکل کے ابھی ہم اس سطح پہ تو آ گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فوجی امداد بھی آ رہی ہے, کچھ فوجی تربیت بھی ہو رہی ہے, اور آپ نے جس کا بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ ریڈار وغیرہ جو سولن ریڈار ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. تو پاکستان اپنے جو وہ ہے ضروریات ہے ان کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے کہ وہ صرف ایک ملک کے اوپر انحصار نہ کرے, صرف چین کے اوپر بھی انحصار نہ کرے, وہ رشیا کے اوپر بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی راستے کھولنا چاہتا ہے. تو یہ ایک اچھی جو ہے پیش رفت ہے وہ ہے, کیونکہ جو روس کا وہ ہے مفاد ہے وہ افغانستان کے ساتھ ان کی بہت وہاں پر دلچسپی ہے افغانستان میں, کیونکہ جو کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں جس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان کو خطرات پیش ہو سکتے ہیں, اور وہ پاکستان کو ایک جو ہے ایک کھلاڑی دیکھ رہے ہیں, ایک پلیئر ہے افغانستان کی, اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے, وہ پاکستان کے ساتھ وہ نزدیک تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو افغانستان میں اگر کوئی آگے مفاہمت چلتی ہے یا کوئی مذاکرات کی صورتحال آتی ہے تو اس میں وہ پاکستان کے تعلقات جو مزاحمت کے ساتھ ہیں
جی
اس سے وہ استفادہ کرے اور روس کے جو مفادات ہیں افغانستان میں ان کا تحفظ کیا جا سکے.
اچھا ڈاکٹر نیجر, ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ یہ جس قسم کے سسٹمز ان کو مل رہے ہیں اس وقت پاکستان کو, یا جس کا اعلان ہوا ہے تاس کی طرف سے بتایا گیا ہے, ابھی ہر چند کا کنفرم نہیں ہوا ہے, کیا اس سے امریکہ امریکہ پر انحصار کم ہو جائے گا پاکستان کا؟
یہ آپ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟
یہ جو سویلین رڈار سسٹم دیا جا رہا ہے, اسی قسم کے اگر سسٹمز پاکستان کو ملتے رہے تو کیا امریکہ پر انحصار کم کرنے کی یہ کوشش ہے؟
میرا تو یہ خیال ہے کہ امریکہ پر پاکستان کا انحصار اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ امریکہ ہماری بازو جب چاہے مروڑ سکتا ہے. اس کے اوپر انحصار اتنا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوا, اگر فرض کیا آپ کے تمام یا 80% آپ کے ہوائی جہاز F-16 ہوں اور F-16 کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ایک آپ کے پرزے کسی وقت امریکہ ان کو دینے سے انکار کر دے تو آپ کے تمام جہاز یا اس کے 50% جہاز بیکار ہو کر کھڑے ہو جائے تو پاکستان کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. انحصار امریکہ سے جس طریقے سے ہم نے انحصار کیا ہے ماضی میں, کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے واسطے نہایت شدید نقصان دہ رہا ہے, اور اس کو آگے پھیلانا اور جگہوں سے چیزیں لینا یہ پاکستان کے واسطے ضروری ہے. مگر ایک سبق پاکستان نے شاید ابھی نہیں سیکھا, اور وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بنی بنائی ٹیکنالوجی باہر سے لے اور ٹیکنالوجی پیدا کرنے کی صلاحیت باہر سے حاصل کرے, اگر پاکستان کو ریڈار لینا ہی تھا تو وہ ریڈار بنانے کی صلاحیت اپنے ملک میں حاصل کرے اور دوسری جگہ سے مدد لے, روس سے لے, چین سے لے یا امریکہ سے لے, تاکہ پاکستان اپنے ریڈار چاہے سیویلین ہوں چاہے فوجی ہوں خود بنا سکے. دیکھیں یہ خود انحصاری بہت ضروری ہے ہر قسم کے شعبے کے اندر, آپ کی ٹیکنالوجی کو جس قدر ارتقا ملتا ہے اس بات سے کہ آپ کی تمام چیزیں یہاں پہ خود بنا سکتے ہیں, اس سے نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے دے دیے اور وہاں سے چیز حاصل کر دی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ حالانکہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک پہ انحصار ختم کیا ہے اور جگہوں پہ پھیلا رہے ہیں, اور دوسری طرف بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیکنالوجی یہاں بنانے کی صلاحیت پوری اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ کو باہر سے چیزیں خریدنا نہ پڑے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحمید نیر, بریگیڈر سعد محمد صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان کے شہر لاہور میں کل دو روزہ انڈس واٹر کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا, جس میں پاکستان اور بھارت نے شرکت کی، ان کے وفود شریک ہوئے، لیکن پریس سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور بظاہر کوئی بریک تھرو بھی نہیں ہوا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب مہر علی شاہ صاحب جو انڈس واٹر کمشنر ہیں پاکستان کی جانب سے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ فرمائیے کہ یہ اجلاس جو دو روزہ تھا صرف نشست و دو گفتند و برخاستن تھا یا یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا ہے؟
جی بہت شکریہ آپ نے میرے سے رابطہ کیا. ایسی بات نہیں ہے. دونوں ممالک نے انڈس کمیشن لیول کی سطح پر جو انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے میٹنگز کا ایک میکینزم پرووائڈ کیا ہے. یہ اس میکینزم کے تحت 115th میٹنگ یہاں پہ پاکستان نے ارینج کی. پاکستان نے ریکویسٹ کی جس کو انڈیا نے ایکسیپٹ کیا اور انڈین ڈیلیگیشن جو ہے وہ پی کے سکسینا انڈین کمشنر کی سربراہی میں پاکستان آیا اور ہم نے 29 اور 30 اگست کو دو دن یہاں پہ میٹنگ کی جس کے اندر پاکستان نے انڈیا کے پکل دل اور لوور کلائی ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے اوپر آبجیکشن ریز کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو بات چیت ہوئی اور پارٹیز نے اس چیز کے اوپر اگری کیا کہ ہم پرٹیکولرلی پاکستانی سائڈ نے انڈین سائڈ کو یہ چیز ارج کی کہ ہم نے آپ کے ڈفرینٹ ڈیزائن کمپوننٹس پہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آپ پاکستان کے آبجیکشنز کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اپنے ان دو پروجیکٹس کے ان متنازع ڈیزائن پیرامیٹرز کو چینج کرنے میں کیا امر مانے ہیں. جس کے سلسلے میں جو ہے وہ پاکستانی سائڈ نے انڈین سائڈ کو یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ اپنی ڈیزائن کی بیسز جو ہیں وہ ایک فارمل ٹیکنیکل میمورینڈم کی شکل میں شیئر کریں اور ہم بھی اپنی بیسز آپ سے شیئر کریں گے تاکہ ہم جو ہماری آئندہ میٹنگ شیڈول ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے اس کے اندر ہمارے پاس دونوں سائڈس کے پاس ایک دوسرے کا ڈاکیومینٹڈ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس مٹیریل ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کریں. تو یہ ایک بریک تھرو ہے جس کے اوپر انڈین سائڈ نے اگری کیا اور انہوں نے پاکستانی ریکویسٹ کے اوپر ٹیکنیکل میمورینڈمز کو ایکسچینج کرنے کے اوپر اگری کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمیشن کا کام یہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی پروویژنز کے تحت دونوں کنٹریز کے جو رائٹس ہیں اور جو ابلیگیشنز ہیں وہ کمیشن کے لیول کے اوپر چیزیں ریزالو ہونی چاہیے.
شاہ صاحب ایک آخری بات
اگر نہیں
جی فرمائیے
جی اور یہ جو ہے دوسرا اس کے اندر بہت اہم بریک تھرو جو یہ ہوا کہ 2014 سے انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے ہمارے ٹورز آف انسپیکشن جو ہیں وہ ہمارے رکے ہوئے تھے اور پینڈنگ تھے اور پاکستان کی اس کے اوپر ریپیٹڈ ریکویسٹ جا رہی تھی انڈیا کی طرف لیکن اس کے اوپر انڈین سائڈ سے کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی تھی. ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ ریزنس دے رہے تھے لیکن ہم ان ریزنس کو سمجھتے تھے کہ انڈیا اوورکم کر سکتا ہے. فائنلی اس میٹنگ کے اندر انڈیا نے پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر پازیٹیولی اس کو ریسپونڈ کیا ہے اور یہ ہمیں اس کی فرم ڈیٹ انہوں نے پرووائڈ کی ہے کہ ہم سپتمبر کے لاسٹ ویک میں پاکستان کے وفد کو چناب بیسن کے اندر وزٹ کرانے پہ آمادہ ہیں اور اب ہم اس کے اوپر پیپر ورکس اور جو ڈیلیگیشن کے نام اور فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر لیں.
اچھا
یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ ہم نے کمیشن کے لیول پہ ٹورز آف انسپیکشن ریسٹور ہو گئے ہیں. تو ہم نے اس کے علاوہ کمیشن کی اسٹرینتھنگ کی بات کی تو میرے خیال میں یہ بہت ہی کنسٹرکٹیو میٹنگ تھی اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ یہ 2010 کے بعد یہ پچھلے 8 سالوں میں یہ 5 مہینے کے ایک مختصر وقفے کے دوران یہ دو جو ہیں وہ لگاتار میٹنگ ہوئی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نشست گفتگو برخاست ہوا ہے.
صحیح
یہ ایک بہت ہی میننگ فل بات ہے.
اچھا یہ پکا ڈیم اور لوور کل نائل پر جو آپ کے اعتراضات تھے اس پر انڈیا کا کیا جواب تھا؟
جو ہمارے اعتراضات ہیں کہ انڈین سائڈ نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل جو اپنی بیسز پرووائڈ کی ہیں ہم نے ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کنورجنس ہو سکتی ہے تو جو ہم ٹیکنیکل میمورینڈم کی شکل میں مزید ڈیٹیل ایک دوسرے سے شیئر کریں گے تو امید ہے کہ اگلی میٹنگ سے پہلے یہ ہم ڈاکومنٹس ایک دوسرے کے ایگزامن کر لیں اور اگلی میٹنگ میں ہم اس کو جو ہے وہ انڈیور کریں گے کہ اس کو ریزالو کر لیں. میرا یہ خیال ہے میں اس سے بہت پر امید ہوں کہ پاکستانی سائڈ کی طرف سے جو دونوں منصوبوں کے ڈیزائن کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس کے اوپر ایک مثبت پیش رفت ہوگی اور انڈین سائڈ کو ہم انشاءاللہ ایک پوری جسٹیفیکیشن دیں گے کہ اگر آپ یہ اپنے ڈیمز کے ڈیزائن میں اس قسم کی کوئی تبدیلی کر لیں تو یہ ٹریٹی کمپلائنٹ ہوں گے اور آپ کا اپنا پرپز بھی سرو کریں گے.
مہر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹس موجود ہیں، پاکستان سے جناب ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بھارت سے ہمارے ساتھ جناب اشوک بہوریا صاحب ہیں، سینئر فیلو ہیں انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کے. اشوک صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا، یہ بتائیے کہ جو اجلاس ہوا تھا آپ بحثیت ایک ماہر کیا سمجھتے ہیں، کہ اس وقت دونوں ملک کس اسٹیج پر ہیں اور ایک دوسرے پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہیں؟
دیکھیے جو اعتراضات ہے وہ تو ابھی ٹیکنیکل لیول پہ لیا گیا ہے
جی.
اور یہ میں تو پوری امید ہوں کہ کچھ اس کا حل نکلے گا اور دونوں ملک اگر بائی لیٹرلی اس کا حل نکال سکتے ہیں تو سب سے بڑھیا ہے. اور جس طرح کی ایک لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ بیسیکلی ماحول خراب کر رہا تھا, لیکن ابھی میں بہت خوش ہوں کہ آج کا جو دو دن کا جو میٹنگ تھا وہ بہت اچھا گیا اور بہت پازیٹیو وائبس تھے دونوں طرف سے. اور یہ جو انڈیا نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیے اور جو وادت جو سائٹس ہیں اس کو دیکھیے پرکھیے, وہ بہت ایک پازیٹیو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ فارورڈ ہے. اور یہ ایک جیسے پاکستان جو ہے وہ ایک لوئر رائپیرین کنٹری ہے اور ان کے جو انگزائٹیز ہیں, ان کے جو کنسرنس ہیں, اور اس کو اگر ہندوستان اگر اس کو اتنے سیریسلی لے رہا ہے تو یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے اور جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے ان کے لیے بھی میرے حساب سے بہت اچھا ایک سنکیت ہے, ایک بہت اچھا انڈیکیشن ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے دونوں ملک جو ہیں دونوں بات چیت کے ذریعے سے اس کا کچھ حل نکال پائیں گے. اور ایک اگر دونوں ایک دوسرے کو امپیتھیٹیکلی ٹریٹ کریں گے اور دونوں کے جو خواہشات ہیں, دونوں کے جو ضرورتیں ہیں, اور اس کے اوپر اگر ایک پازیٹیو رویہ اپنے آئیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی ایشوز نہیں ہیں جو کہ دونوں ملک اس کا حل نکال نہ سکیں. تو میں بہت پر امید ہوں کہ یہ جو پروسیس جو ہے آج جو رپورٹس جو آئے ہیں اسلام آباد سے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے.
اچھا اشوک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ارشد عباسی صاحب, آپ کا تعلق ایس ڈی پی آئی یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ
انسٹیٹیوٹ سے ہے, ہم مل چکے ہیں ایک بار
جی. تو ارشد عباسی صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کا جو اس وقت تو بیسک پرابلم ہے وہ پانی کا ہے اور ڈیمز کہا جاتا ہے کہ بہت کم ہے, اور یہ بار بار بات کہی جاتی ہے کہ بھارت جو ڈیمز بنا رہا ہے اس سے پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, لیکن ابھی مہر شاہ صاحب کو آپ کے سنا کہ بھارت کا رویہ بڑا پازیٹیو تھا اس میٹنگ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں پانی کی پوزیشن کیا ہوگی اور کیا یہ ڈیمز پاکستان کے لیے کافی ہوں گے ضروریات کے لیے؟
دیکھیے فیکٹس تو یہ ہے کہ ابھی تک انڈیا نے جو پوزیبل لمٹس ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی میں قرار کی گئی ہے اس سے زیادہ بھی اس کی اسٹوریج نہیں بنی, یعنی 3.6 ملین ایکڑ فیٹ انڈیا بنا سکتا ہے چناب انڈس زیلم کے, اور ابھی تک وہ میرے خیال میں 1 ملین ایکڑ فیٹ تک بھی نہیں گئی. اب ایشو یہ ہے کہ کیا جو ڈیزائن ہیں ویسے ہی ہیں جو 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی کے انیکشن میں دیے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر پاکستان کے اعتراضات ہوتے ہیں, اور وہ اعتراضات جو ہے وہ بگلیار ڈیم کا جو ڈیسیجن تھا نیوٹرل ایکسپرٹس میں, اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, جس میں اس نے کہا تھا کہ نیو ٹیکنالوجی نیو نام انکلوڈنگ کلائمیٹ چینج انکلوڈنگ, اسے ریفرنس دیا کہ آپ انٹرنیشنل کمیشن آن لارج ڈیم کے بلٹنس پہ دیکھیں کہ آپ کیا کیسے ان ڈیم کو پرڈیو کریں گے اب ان 21st century میں. ایک بات دوسری یہ ہے کہ اس کے پاکستان کے جو اعتراضات ہیں وہ صرف دو پہ ہیں. میں حیران ہوں کہ کیلانائی 48 میگا واٹ کی تھی جو کہ بڑا منی سا ہے, بڑا چھوٹا سا ہے, اس کی اسٹوریج بھی بڑی منیمل سی ہے
جی.
لیکن بڑے کے اوپر پاکستان جیسے سوال کوٹ ہے, برسار ہے, راتلے ہے, اس کے اوپر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بات دوسری مجھے اپنی پاکستانی سائٹس کے اوپر ایک کوشچن یہ ہے کہ آؤٹ کم اس پورے ڈائلگس کی یہ ہوئی ہے ویزٹ, یہ جو بزرس ہیں یہ تو 3 مہینے پہلے انہوں نے امریکہ کا بھی کیا تھا 15-20 دن کا, اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی جو انٹرنیشنل کورس میں جب ڈیسیجنز گئے ہیں تو اس میں بھی ماشاء اللہ کافی بزرس ہوئے. آؤٹ کم کہاں ہوا, کوانٹیفیکیشن آف وائلیشن کرنا یہ ایک بڑا آرٹ ہے اور بڑا ایک ایکسپرٹیز مانگتا ہے. हमारी ये जो एक्सपर्टीज है या क्वांटिफिकेशन ऑफ वायलेशन, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है कि रिगार्डिंग किशन गंगा, उसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा गया है, वो एक सवालिया निशान एक और भी है। लेकिन एक बात आउटकम, पॉजिटिव आउटकम ये हुई है, जैसे आपने आज से पांच साल पहले प्रोग्राम किया तो मैंने ये कहा था कि इंडिया यूनिलैटरली इन द स्पॉटेड ट्रीटी से विड्रॉ नहीं कर सकता, तो डायलॉग दोबारा शुरू हो गया है इस वाटर से, जहां जहां कोई ग्रे वायलेशन है जो कि इनका काम है मैयर करना या क्वांटिफाई करना या उसको पोस्ट करना या रेड फ्लैग करना, जैसे तभी केवल बैराजेस बने हैं वो इन्होंने नहीं किए, क्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में कितनी ज्यादा जो डिफॉरेस्टेशन हुई है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पे कैचमेंट में रेनफॉल वाकई कम हुई है और दाई कम हुई है, जिसका नुकसान ना पाकिस्तान का भी हुआ है बल्कि इंडिया का भी हुआ है। ये वो इश्यूज हैं जो कि रेज नहीं किए गए। अब जैसे मैं इंडस वाटर कमिश्नर की बात सुन रहा था, मुझे उनकी बातों में वो कोई सब्सटेंस नजर नहीं आया, क्योंकि जो ट्रस्ट ऑफ इंडिया की या इंडियन फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर की नोटिस जो प्रसिडीज है वो कुछ और कह रही है, ये कुछ और कह रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे किशन गंगा का जब डिसीजन आया था तो डिसीजन में इन्होंने फोर प्रसिडीज की हम जीत गए, तो दो दिन बाद ही पता लगा कि नहीं जी वो तो डाइवर्जन सारी रिवर की हो गई है और जो इतराजात जो भी थे वो सारे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि पाकिस्तान क्वान्टिफाई नहीं कर सका कि नीलम वैली में कितना इंपैक्ट होगा रिवर किशन गंगा या जब को नीलम कहते हैं। तो ये वो इशूज है जो कि हमारे यानी पाकिस्तान साइड की कैपेसिटी बिल्डिंग के बड़े सीरियस है।
अच्छा,
जहां तक बात ये करना कि मैं आप पर आज ओपन से बात करता हूँ, वो ये है कि जब आप कोई एक सॉलिड क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्वांटिफिकेशन नहीं कर पाते, आपको इंटरनेशनल फोरम में बात नहीं मानी जाती, फिर आप एक बात करते थे कि बातचीत काफी जा रही है, तो मेरे ख्याल में वो उसके पीछे पूरी कौन रख जाती है और फिर सारे वो शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में हमें साइंटिफिकली टेक्निकली और वो काम बात करनी चाहिए जिसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हो, एज एन इंजीनियर एज एन एक्सपर्ट इसकी वैलिडिटी हो, ये काम अभी करना पड़ेगा। जैसे एक सवाल मेरा भी है बड़ा सीरियस के शायद मेरे पास भी वो पीसी वन पड़ा हो या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया का, जिसमें एक प्रपोजल थी कि लिंक करना है चनाब को ब्यास के साथ, ये प्रपोजल वो थी जो शायद पब्लिक डोमेन में भी आ गई है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने सवाल नहीं किया ना जवाब कहीं आया गया। तो ऐसे जो क्रिटिकल इश्यूज थे जो करने चाहिए थे वो मेरे ख्याल में नहीं हुए ना अंडर डिस्कशन नहीं हुए। ये कह देना कि जी एक और हमारा विजिट मान लिए गए, तो देखें वो अक्सर यही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे काम यही होता है कि विजिट कितने बनते हैं, चाहे यहाँ के हैं या चाहे दो महीने जैसे वाशिंगटन में टाइम जाया करके आए, शायद 50 करोड़ रुपया वहां पे लग गया सोलिसाइटर अपॉइंट करने का, ये बातें एट द एंड ऑफ द डे देखना पड़ता है कि आपके डायलॉग्स का इंपैक्ट क्या हुआ, कहाँ आपका कंसेंसस डेवलप हुआ।
अच्छा, देखिए
कहाँ इन दोनों कमिश्नर ने या दोनों की कैपेसिटी नहीं है कि दोनों ने बैठ के मिलके एमिकेबली को मसला हल किया हो, ऐसे जैसे वुलर बराज का मसला वाकई सॉल्व हुआ था आज से 15-20 साल पहले टेबल पे हुआ था।
सही,
ये बात जो टेबल में एक सॉल्व करने वाला जो मैकेनिज्म जो पूरी दुनिया में होता है वो अभी तक मेरे ख्याल में ये इंडस वाटर कमिश्नर ऑन द बोथ साइड लास्ट 10 ईयर ये कोई चीज या लास्ट 10 ईयर क्योंकि 2005 से जब से बघियार का इशू हुआ लगता है कि दोनों साइड से लैक है, ये बहुत बड़ा कैपेसिटी का इशू है, या लगता है ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते और वो बातें करते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज्यादा होती है, टेक्निकली वैलिडिटी की तरफ नहीं जाते।
अच्छा, शाह साहब से बात करते हैं। शाह साहब आप लाइन पर हैं, आपने सुना अरशद अब्बासी साहब को, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में?
जी जी, ये अरशद अब्बासी साहब की कुछ कंसर्न्स जेन्युइन हैं और कुछ चीजों में वो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए बात ये है कि जो इंडिया जो हमारा यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट करता है उसके नीचे जो भी इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन करने का राइट है वो एक रिस्ट्रिक्टेड राइट है और वो उस राइट के तहत एक पूरा एक इलेबोरेट मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके नीचे उन्होंने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले वो डेटा पाकिस्तान को देना है। और अभी अरशद अब्बासी साहब ने कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लिया जिसपे इन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज टेकअप नहीं की गई, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट 114 मीटिंग जो ये अपना ये 29th और 30th मार्च को हुई थी इस साल, वो उसके अंदर भी हमने 6 प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर बर्सर है, जिप्सा है, कीरू है, क्वार है, इस तरह से और उनके दो 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 और प्रोजेक्ट्स चनाब के अंदर है, उसका हमने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगा, जिसके ऊपर उन्होंने हमें थोड़ा कैटेगोरिकली रिप्लाई किया कि जी अभी ये प्लानिंग स्टेज पे है और इनकी कोई कंस्ट्रक्शन की अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए जो कमीशन लेवल के ऊपर डायलॉग के अंदर यही बात है जो कि यहाँ आपने ये कमीशन के मिनट्स के अंदर वो रिकॉर्ड भी की गई है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अभी जो हम चनाब बेसन के अंदर जा रहे हैं वो उसमें भी हमने उनसे यही कहा हुआ है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था हम चनाब बेसन में जाके वो प्रोजेक्ट्स भी देखना चाहेंगे ताकि हम जो एक पाकिस्तान को राइट दिया गया है कि हम वहाँ साइट इंस्पेक्शन करके इस चीज को असर्टेन करें फैक्ट्स को कि आपके अगर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो वो किस डिजाइन पे बन रहे हैं और अगर कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं तो वो किस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन को हमने देखना है, ये एक बात है। उसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि मीटिंग होनी चाहिए। आप इस चीज को इमेजिन करें कि अगर ये मीटिंग ना होती तो फिर ये कहा जाना था कि जी इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे मीटिंग्स जो हैं वो नहीं हो रही और कमीशन जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा, टूर्स नहीं हो रहे और टूर्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहा, तो कमीशन बड़ा कमजोर है। तो टूर्स भी हो रहे हैं और जो है वो इंडियन साइड ने भी एग्री किया है कि वो भी अब जो है वो ट्रीटी के नीचे पाकिस्तान साइड का भी टूर करेंगे और हमने उनके साथ बहुत टेक्निकल डिटेल में बात की है।
अच्छा।
इसी तरह से पाकिस्तान का मौकफ भी पूरी जो है वो ठोस अंदाज में इसको हमने दिया है। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ अपना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट की बात है तो ये मैं नहीं उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपना ये परमानेंट इंडस कमीशन ने 2 दिन की मीटिंग के इख्तिताम पे एक ज्वाइंट मिनट साइन किए हैं जो कि दोनों कमिश्नर ने साइन किए हैं और अब वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ कि हम इंडस वाटर ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो तमाम इकदाम उठा रहे हैं जो कि परमानेंट इंडस कमीशन की जिम्मेदारी है।
जी आखिरी बात अशोक बोहरिया साहब, आप कोई कमेंट करेंगे क्या वाकई पॉलिटिकल प्रेशर आता है इन कमिश्नर्स के ऊपर? अशोक साहब मौजूद हैं आप लाइन पर?
हेलो
जी।
हेलो
जी, ये बताइए क्या वाकई कमिश्नर्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है इस सिलसिले में?
मुझे लग रहा है कि ये तो जायज है कि जब दोनों डेमोक्रेसीज हैं कुछ कुछ पॉपुलर प्रेशर्स होते हैं, कुछ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस माहौल में अभी बातचीत हुई है इसको हमें दोनों मुल्क को और दोनों गवर्नमेंट को और दोनों कमीशन को हमें डाक देना चाहिए कि ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे शाह साहब ने बताया कि वो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है, जॉइंट एग्रीमेंट भी हुआ साइन हुआ है और लेट अस लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर रादर देन गेट कॉट अप विद लॉट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। तो मैं कह रहा हूँ काफी कुछ चीजें जो है दोनों मुल्क में जो है ना काफी सारे हक्स भी हैं जो कि इंडिया में हक्स हैं, पाकिस्तान में भी हक्स हैं, कुछ कंसर्न जेन्युइन है, कुछ कंसर्न बहुत ओवरब्लोन है। तो इस चीज से हमें दूर हटना चाहिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वाटर इज ए वेरी प्रीशियस रिसोर्स एंड उसको एक पुरअमन तरीके से एक भरोसेमंद तरीके से दोनों मुल्क के बीच में बैठ के, जैसे इंडस कमीशन का जो पहले था बीच में लग रहा था कि ये कमीशन की मीटिंग होंगे ना होंगे, ये भी एक प्रश्नबाजी बन गया था। लेकिन अभी जो बातचीत हो रहा है हम इस बातचीत को जारी रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए और पुरअमन तरीके से इसका हल ढूंढना चाहिए। देखिए जो इंडस वाटर सिटी के जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत काफी कुछ एवेन्यूज है, काफी कुछ मेथड्स हैं थ्रू व्हिच आपका जो डिफरेंसेस में आप रिजोल्व कर सकते हैं। और इसमें एक चीज जो आना चाहिए जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट वो सबसे ज्यादा है और म्यूचुअल एम्पैथी म्यूचुअल सिंपैथी आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हम हिस्टोरिकल लेगेसी हमारी रही है कि जो मिस्ट्रस्ट रही है, जो भरोसा नहीं है, इसी के कारण काफी कुछ चीजें जो है ना वो मिसइंटरप्रेट होता है। जैसे हमारे अब्बास साहब ने बोले कि एक चनाब से ब्यास कनेक्ट करने का एक जो योजना है ये बिल्कुल हम मैं आपको कह सकता हूँ कि ये इंडिया की तरफ से कुछ इस तरह की प्रोजेक्ट है ही नहीं। हाँ, कुछ हॉक्स हैं जो कि इसको लेके आए हैं, लेकिन इसको सरकार में कोई इसकी इसका कोई जिक्र ही नहीं है, कोई इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई है।
सही।
तो इस तरह का कई ऐसे सस्पिशियंस हैं जो कि इनका कोई फाउंडेशन ही नहीं है।
बहुत।
तो हमें चाहिए कि हमारे जो दोनों मुल्क के जो आवाम हैं, तो आवाम को हमें गाइड नहीं करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान में ये बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है पानी चोरी कर रही है, ना कि हिंदुस्तान में बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा तीर मारा है, बहुत बड़े एहसान किया है पाकिस्तान के ऊपर। दोनों मुल्क के अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने अधिकार हैं, और उसी को लेकर आगे बढ़ना है। दोनों रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दोनों को चाहिए पानी, और एक जो तरीका निकल आया है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उस तरीके को हम ऑनर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
बहुत शुक्रिया जनाब मेहर अली शाह साहब, अरशद अब्बासी साहब और जनाब अशोक बहरिया साहब, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, फिर उनसे गुफ्तगु करेंगे।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
ویلکم بیک کو سامعین، میں بتاتا چلوں کہ فیس بک پر ہمیں بے شمار لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور ہمیں نوٹس بھی بھیج رہے ہیں۔ میں کچھ نام بتا دیتا ہوں، میر شاہ صاحب، ایم زبیر انجم صاحب، زاہد رشید صاحب، پیر سید نادر، انیس میر صاحب، راجہ منگریو صاحب، یاسر علی صاحب، عدنان خان صاحب، عبیس خان صاحب، یہ سارے لوگ اس وقت تو فیس بک پر ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے کمنٹس دے رہے ہیں ہم کو۔ اور ہم اب گفتگو کریں گے سلمان عابد صاحب سے۔ سلمان عابد صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت کو بنے ہوئے اب کئی روز ہو چکے ہیں اور خاصی باتیں ہو رہی ہیں، صدارتی انتخاب بھی بالکل سر پر ہے، اس وقت پولیٹیکلی پاکستان میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، بنیادی طور پہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ اپنی ایک ڈائریکشن وضع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس کو تین بڑے چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، ایک فارن پالیسی کے حوالے سے اور ریجنل پالیسی کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے معیشت کی بحالی کے حوالے سے، اور تیسرا جو ہے وہ گورننس کے کانٹیکس میں، جو انہوں نے بڑے بے شمار وعدے کیے ہیں اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو بہت ہائی پہ کیے ہیں۔ تو لوگ 100 دن تک دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے لیے وہ کیا روڈ میپ دیتے ہیں، کیا ڈائریکشن دیتے ہیں۔ ابھی تک جو کیبنٹ کے 3 اجلاس ہوئے ہیں وہ تو ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان بہت سے امور پہ بڑے ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں، لیکن اب اس ڈٹرمنیشن کو کس طرح سے لے کے چلیں گے وہ ان کا امتحان ہے۔ جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے اس کے اندر کچھ غیر ضروری چیزیں بھی ہوئی ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیلی فون کال کا ایشو بنا، پھر اس کے بعد کچھ منسٹرز کی زبان سے گفتگو پہ ہوئی ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، امبیگوٹی کریٹ ہوئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شروع میں ہونا تھا، کیونکہ ابھی تک شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اب حکومت کا حصہ ہیں، اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی زبان بالکل مختلف ہوتی ہے، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایک اور طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک ٹریک کے اوپر 100 دن کے اندر لوگوں کو یہ ریلائز کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کی جو حکومت ہے، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، وہ ایک ٹریک کے اوپر آگے ہیں اور وہ درست سمت سے جا رہے ہیں۔ جو جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اپوزیشن ابتدائی سے ایک تقسیم شدہ نظر آئی ہے۔ وہ وزیر اعظم کا انتخاب تھا، اسپیکر کا انتخاب تھا، اب صدارتی انتخاب ہوا، ہمیں لگا نہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک متفقہ اپوزیشن ہے۔ اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی مسائل ہیں، اپنی اپنی شخصی ٹکراؤ ہیں، جس کی وجہ سے ایک اپوزیشن ریفلیکٹ نہیں ہو پائی ہے۔ اس کا فائدہ یقینی طور پر حکومت نے اٹھایا، اور جو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ دونوں صدارتی امیدوار علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کا فائدہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے امیدوار عارف الوی کو ہوگا۔ تو اس لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ اب اگلے 100 دن میں جو پی ٹی آئی نے ایک روڈ میپ دینا ہے بنیادی طور پہ، وہ ڈیٹرمن کرے گا۔ اور یہ جو ابھی خاص طور پہ وزیر خارجہ امریکہ کے آنے والے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ جن کے معاملات چل رہے ہیں، اس میں وہ کیا ایک ریجنل کانٹیکٹ لے کے آتے ہیں۔ کل جو 8 گھنٹے کی بریفنگ ہوئی ہے فوج کے ساتھ، ان کی فوجی قیادت کے ساتھ اور سیاسی قیادت بیٹھی ہے، اس میں یقینی طور پہ یہ جو خاص طور پہ جو فورن پالیسی کے چیلنجز ہیں، ریجنل پالیسی کے چیلنجز ہیں، وہ کافی ڈیٹیل ان کو بریف کیا گیا ہوگا، ان کو ڈسکس کیا گیا، ان کو بتایا گیا ہوگا کہ اس وقت ہم کس امپلیکیشن سے گزر رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا اس ساری بریفنگ کا نتیجہ اور جو چیزیں عمران خان ڈیٹرمن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کس طرح سے وہ لے کے چلتے ہیں.
جی.
تو میرا خیال ہے کہ ابھی فوری طور پہ ہم کو نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ عمران خان کی حکومت اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے ان تمام ایشوز کو.
اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ذرا سا صدارتی انتخاب کی بات کرتے ہیں، پھر ایران کے وزیر خارجہ کے دورے کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے.
جی.
ہمارے ساتھ قمر دلشاد صاحب ہیں. قمر دلشاد صاحب، ہمارے سننے والوں کو بالکل عام لفظوں میں بتائیے کہ صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. قمر دلشاد صاحب لائن پر ہیں.
پورا پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس وقت ہمارے صدارتی ووٹ بنتے ہیں
آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. سلمان عابد صاحب، ان دا مین ٹائم آپ سے دو باتیں مجھے اور پوچھنی تھیں. ایک تو ایران کے وزیر خارجہ دورہ کر رہے ہیں، ہاؤ دس وزٹ ول پلے آؤٹ، خاص طور پہ سعودی عرب کے پرسپیکٹو میں ایران کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں.
دیکھیے بہت یہ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے ایرانی وزیر خارجہ کا، کیونکہ کافی ڈیفیسٹ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اور ایران اور ہندوستان کے درمیان جس قسم کی ریلیشن شپ بڑھی ہے اس سے پاکستان کے اندر بھی کافی مسائل پائے جاتے تھے. تو اس لحاظ سے جو ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئس بریک ہو سکتا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اور خاص طور پہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں اس میں بھی ایک بیلنس ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تعصب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بالکل مکمل طور پہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور ایران سے ہم نے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا یا ایران اب ہمارا دوست نہیں رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک لائن ڈرا کرے گا، اور خود پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک برج کے رول کے طور پہ آپریٹ کریں گے، ہمیں کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ریئلائزیشن تو پاکستان کے اندر پر موجود ہے کہ ہر صورت میں ایران ہو، افغانستان ہو، بھارت ہو، ان سب کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات جو ہیں وہ نئے سرے سے استوار کرنے اور ان کو بہتر کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ جو ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک آئس بریک کا رول پلے کرے گا، اور اسی آئس بریک کے نتیجے میں پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی ہمیں کچھ بہتری کا امکان فیوچر میں کہیں جا کے نظر آ سکتا ہے. فوری طور پہ تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر ایک چیز بہتر طریقے سے آئے گی تو ایک اعتماد سازی جو ہے وہ بحال ہوگی، اور اس کو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ مل کر اپنا رول پلے کر سکتا ہے.
اچھا، اس کے فوراً بعد امریکہ کے وزیر خارجہ کا بھی دورہ ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے. اس پس منظر میں اگر آپ اس دورے کو دیکھیں گے ایران کے وزیر خارجہ کو، تو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟
دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو امریکن وزیر خارجہ ہے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ نئی حکومت آئی ہے پاکستان کے اندر، اور انہیں بھی ریجنل پالیٹکس میں خاص طور پہ امریکہ ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، اور وہ چاہتا ہے کہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے اس میں وہ پاکستان ہمیں فیسلیٹیٹ کرے. تو ایک تو امریکہ کا وہ ہوگا، دوسرا وہ کہ ریجن کے اندر خاص طور پہ اب جیسے کل بھی کہا امریکہ نے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کیا انیشیٹو لیتی ہے، ایران کے ساتھ بھی معاملات ہیں. تو اس میں انیشیٹو ہیں، اسی کے اوپر عمران خان صاحب نے جو اپنی وننگ اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں ہندوستان، دو قدم آگے بڑھائے. سو مجھے لگتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ بھی جو ہوگا وہ بنیادی طور پہ جو وار اینڈ ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں اور جو ریجنل کوآپریشن ہیں اور جو خاص طور پہ پاکستان کا رول ہے جس پہ کہیں امریکہ کو بہت سی چیزوں پہ ریزرویشن بھی ہیں، وہ ان کے اوپر بھی پاکستان کو انڈورس کرے گا کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور اسی طریقے سے اس دورے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اچھا، آج جو وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں کچھ میڈیا والوں سے بھی گفتگو کی ہے، کوئی اس کا خاص پس منظر تھا؟
نہیں، کوئی پاس منظر نہیں تھا. میڈیا نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے گورننس کے کانٹیکس میں، حکومتی معاملات کے بارے میں، تو عمران خان صاحب نے صرف یہی کچھ کہا ہے ان کو کہ بنیادی طور پر ان کی حکومت ابھی جو ہے ایک روڈ میپ تیار کر رہی ہے اور آپ دیکھیے گا کہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، ہم چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اسی طریقے سے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پہ حکومت اپنے ایک ٹریک کے اوپر پلان کر رہی ہے، اور وہ اپنی ڈیٹرمنیشن جو خاص طور پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ اپنی ڈیٹرمنیشن کو بار بار شو کرتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کچھ کر کے دکھائیں گے.
اچھا قمر دلشاد صاحب، میں بات کر رہا تھا، آپ کی ٹیلی فون لائن بہت خراب تھی، کہ صدارتی انتخاب کا جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے وہ کس طرح سے فارم ہوتا ہے اور کتنے ووٹ ہوتے ہیں؟ قمر دلشاد صاحب لائن پر ہیں آپ؟ جی،
تین یونٹ ہیں ہمارے، قومی اسمبلی، سینٹ اور بلوچستان، ان کا ایک ایک صدارتی ووٹ ہوتا ہے.
جی،
اور جبکہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے لیے اسمبلی میں اس کا ایک کوٹا مقرر ہوتا ہے، مثلا 65 ہیں ہمارے بلوچستان کے ممبر، اس کا تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو تقسیم کرے پنجاب سے تو پنجاب کا کوٹا نکلتا ہے 5.70 اور سندھ کا نکلتا ہے 2.58 اور اسی طرح جو ہمارا جو خیبر پختونخوا کا بنتا ہے 3.90 اگر تمام کو اگر ہم شامل کریں تو صدارتی ووٹ بنتے ہیں 706 اور ٹوٹل اگر قومی اسمبلی سینٹ جتنے ہمارے ممبران ہیں ان کی تعداد ہے 1114. اب ان کو تعداد کو دیکھتے ہوئے جب 706 بنتے ہیں صدارتی ووٹ, اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپل میجارٹی کے تحت 354 یعنی 354 اراکین چاہیے صدارتی انتخاب میں کامیابی کے لیے. اور اس لیے ظاہر ہے کہ تمام معاملات ہمارے صدارتی الیکشن 88 میں جو ہوئے, 1993 اور 97 میں ہوئے, 2002 میں ہوا, 2008 میں ہوا, اس لیے تمام جو انتخابات جو ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں صدارتی انتخابات جو ہے اس کی سب سے بڑی جو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہے. اور ان حالات کو اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے پاس اس وقت پوری میجارٹی حاصل ہے. اگر یہ اپوزیشن کے نمائندہ ایک ہوتا اور آرف علوی کے مقابلے میں صرف ایک ہی متحدہ اپوزیشن کا نمائندہ کھڑا ہوتا تو پھر متحدہ اپوزیشن کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ تھے, کیونکہ تمام تین یا چار سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر تمام عام اگر شامل کریں تو پانچ یا چھ یا سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ اب ظاہر ہے اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے, اپوزیشن کے تقسیم ہونے سے فائدہ تو ڈاکٹر آرف علوی کو پہنچے گا اور بلا کسی تکلف کے وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو جائیں گے 4 ستمبر کو. یہ ہمارے پاکستان کی صورتحال ہو رہی ہے
جی,
اور یہ فوج و امان کے آنے سے یہ معاملہ جو ہے بالکل تقسیم ہو گئی, اپوزیشن تقسیم ہو گئی اور آرف علوی صاحب کے راستہ محفوظ ہو گیا. اگر ایک آدمی اپوزیشن کھڑا ہوتا کوئی بھی تو پھر آرف علوی کی کامیابی کے چانسز بہت مشکل تھے, بڑے ٹیم تھے.
مگر نمبر تو ان کے بھی پورے نہیں ہیں پی ٹی آئی والوں کے. پی ٹی آئی والوں کے نمبر پورے ہیں؟
نمبر تو پورے ہیں, نمبر اس وقت ان کے پاس ہیں, وہ 346 کے لگ بھگ نمبر کے پاس موجود ہیں. لیکن اگر اپوزیشن متحد ہوتی تو پھر ان کے وہ اپوزیشن کے بڑھتے تھے 335-340 وہ لابنگ ہوتی تھوڑے سے ذرا کریٹک مطابق ووٹ تقسیم ہو جاتے, آزاد امیدواروں پر کام ہوتا تو خطرہ ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن کا امیدوار صدر بن سکتا تھا.
اچھا ٹھیک ہے,
تقسیم ہو گیا ہے ووٹ تو اب یہ ظاہر ہے کہ آرف علوی صاحب کو کوئی خدشہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ آسانی سے 355 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے, بلکہ زیادہ ہی دے دیں گے. خبر یہ آ رہی ہے 360 کے بعد لگ بھگ صدارتی ووٹ مل جائیں گے.
اچھا,
یہ صورتحال ہمارے پاری ہے, بڑا آسان ہو گیا, اصراریت نہیں رہی,
بہت شکریہ,
خدشات نہیں رہے, تکلفات نہیں رہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. یہ مجھے اور بتائیے کہ صدارتی انتخابات جو ہو رہے ہیں ان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی کوئی امپیکٹ ہوگا؟
پاور ڈائنمکس کی, اس پر کنٹرول حکومت کے پاس چلا جائے گا اور عمران خان کو یقیناً ایوان صدر کی جو حمایت ہے وہ بھی حاصل ہوگی. سو ایک پاور ٹریکر کے اندر جو ہے وہ ایک اس وقت جو ہے ایک ریلیشن شپ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں آرمی فوج کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ, اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوگا حکومت کو.
اچھا, تو اس ایڈوانٹیج کا حکومت کس طرح سے اس کو کنورٹ کرے گی اپنے مفاد کے لیے؟
دیکھیے حکومت کا تاثر یہ دیکھیے نمبر ون کہ ہم ہر طرف جو ہے اس وقت اپنی ایک سیاسی برتری قائم کیے ہوئے ہیں اور جہاں بھی نیگوسیشن ہوں گی جہاں پہ بھی ایک گورنمنٹ کی ایک امیج اور کریڈیبلٹی اور لیجیٹمائز پوزیشن کو مینٹین کرنا ہوگا تو اس میں ایوان صدر بھی اتنا ہی رول پلے کرے گا جتنی کہ حکومت ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے جو اپوزیشن کے درمیان فرکشن ہے اس کا کوئی مخصوص سبب ہے یا صرف ذاتیات ہیں؟
نہیں, ایک تو ذاتیات بھی مسئلے ہیں لیکن ایک مخصوص سبب بھی یہ ہے کہ اس وقت جو آصف الزرداری اور ان کی بہن پریال پالپور جس قسم کی قانونی پیچیدگیوں کا شکار ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دیا جائے کہ ہم ان کے لیے کوئی ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو پی ٹی آئی کے لیے ایک سیف سائڈ دے کے اپنے لیے بھی ایک ریلیف چاہتے ہیں بنیادی طور پہ. تو اس لیے جہاں ان کے اپنے شخصی مسائل ہیں وہیں ان کی قانونی پیچیدگیاں بھی آڑے آ رہی ہیں اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ نہ ہونے کے لیے.
تو کیا یہ صورتحال مستقبل میں ان کی سیاسی ساکھ کو متاثر نہیں کرے گی؟
یہ کر سکتی ہے, بالکل کرے گی, کیونکہ اس کی صرف ان کی نہیں کرے گی, آگے جا کے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ کافی اپوزیشن کے اندر تقسیم پیدا ہوگی پی ایم این این کے حوالے سے بھی اور باقی جماعتوں کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ یہ بیس وقت ہمیں متحد بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر آ رہی ہے, آگے جا کے اور زیادہ تقسیم کا شکار ہو جائے گی, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اندر نہ صرف اپوزیشن جماعتیں بلکہ کچھ اور حکومتی جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتی ہیں.
اچھا, دوسرے مجھے تھوڑی سی ایک بات قمر دلشاد صاحب یہ اور بتائیے کہ یہ جو اس وقت بھی صورتحال ہے کہ جو آزاد امیدوار جو آزاد ممبرس ہیں ابھی بھی ان کی کیا پوزیشن ہوگی اس الیکشن میں صدارتی انتخاب میں,
قمر دل شاہ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. سلمان عابد صاحب آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں؟
ہاں جی بالکل. دیکھیے آزاد امیدوار کے پاس یہ حیثیت ہوگی کیونکہ دیکھیے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. وہ اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں جو آزاد ارکان راکھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر حکومت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں, ان کے بینیفٹ جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اس لیے جو بھی اس وقت آزاد راکھی ہیں انہوں نے قومی اپنا وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی اور خاص طور پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں, وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں زیادہ تر حکومتی اتحادی جماعتی کو ووٹ دیے اور آگے انہیں کو ووٹ دیں گے.
اچھا بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا. اور جناب قمر دل شاہ صاحب ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, اب ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم
کریں گے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے یمن کی صورتحال کے بارے میں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب چودھری نعمان ظفر صاحب جو کہ ایک انٹرنیشنل سیکورٹی کے ایکسپرٹ ہیں اور فارمر ریسرچ فیلو ہیں ہٹسن انسٹیٹیوٹ امریکہ کے. یہ بتائیے چودھری صاحب کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یمن کی وار از اے فارگوٹن وار نا؟
جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ریسپانس اس کے حوالے سے آ رہا ہے اس کے حوالے سے تو ایسے ہی لگتا ہے. انٹرسٹ شو نہیں کیا جا رہا, وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس کھڑا ہو گیا ہے اس کے حوالے سے کوئی سیریس ایکٹیویٹیز نہیں کی جا رہی, اور یونائیٹڈ نیشن کی کئی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے لیکن کسی طرف سے بھی کوئی سیریس, جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ کوئی سیریس ایکشن نہیں کیا جا رہا. دیکھیے جب تک اس کو اگر آپ اگنور کریں گے یا انڈر دی کارپیٹ کی مسئلہ جب آپ ڈالتے ہیں تو وہ بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آ
جی
ہلو وجوہات ہیں
جی
جی جی
فرمائیے.
ہلو
جی جی بولیے.
جی ہاں تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کہا تو جا سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ کہ فار گوٹن ایشو ہے, لیکن اس کو اگر زیادہ دیر یہ اس کو اگنور کریں گے اور اس پہ اس کے لیے کوئی سیریس اسٹیپس نہیں لیں گے تو یہ پھر کوئی ایک ایسا پرابلم بن جائے گا جس کے لیے پھر ان کو بہت زیادہ قیمت چکانی پڑے گی. ہمیں یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو یمن کا ایریا ہے اس یہاں سے مطلب جو انٹرنیشنل جو ٹریفک ہے وہاں پہ جو کارگو کی ہے دوسری وہ بہت بڑی تعداد میں گزرتی ہے, جو باب المندب کا جو اسٹریٹ ہے اور سارا کچھ. تو میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے. ابھی مسئلہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سعودی عربیہ کی وجہ سے بھی خاموش ہے کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت الائی ہے بہت بڑا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, تو اس کے حوالے سے بھی خاموشی ہے. پھر دبئی یو اے ای ہے, پھر دوسرے معاملات ہیں اور پھر متضاد خبریں آتی ہیں. ریسنٹلی بھی ایک بہت بڑا جو انہوں نے حملہ کیا ہے ایک چھوٹی جو اس کو آپ شپ تو نہیں کہہ سکتے جو کہ فشنگ بوٹس وغیرہ ہوتی ہیں, اور وہ کافی سارے 80 جو ہے نا وہ فشر مین ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے, اور ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر ویپن تھے اور AK-47 کی بہت بڑی ایک تعداد تھی جو کہ ایران کی طرف سے آ رہا تھا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو 50 سے زیادہ فشر مین اگر نہیں مل رہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے. اور دوسری سب سے اہم بات ہے یونائیٹڈ نیشن کے جو انویسٹیگیٹر جو وہاں پہ گئے ہیں ان کو بھی مطلب اس طریقے سے اوپنلی کام نہیں کرنے دیا جا رہا, وہ بھی کوئی رپورٹ وہاں پہ نہیں بنا پا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب اس چیز کے اوپر سیریس سٹیپس ہونے چاہیے, اور یہ نہ ہو کہ کوئی یہ جو معاملہ ہے یہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ پھر اس کو سالو کرنا جو ہے مشکل ہو جائے.
اچھا نوار ظفر صاحب یہ بتائیے خود اس وقت تو یمن کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ایک جانب گورنمنٹ ہے دوسری جانب حوثیز ہیں.
جی دیکھیے صورتحال شروع سے ایسے ہی ہے. حوثیز جب کوئی ٹارگیٹ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا وہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا گورنمنٹ کو پیچھے دھکیل دیا, پریزیڈنٹ عبداللہ منصور کو ہم نہیں مانتے, اور وہ بھی اپنی گورنمنٹ کا اعلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف عبداللہ منصور صاحب بھی گورنمنٹ کا اعلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سچویشن تو آپ یہ کہیں کہ ایک طرح کے اسٹیل میٹ ہے اس کو, اس میں کوئی بھی نہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے نہ کچھ پیچھے بڑھ رہا ہے. لیکن اگر ہم طائرانہ نظر ڈالیں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ ہوتی بہت زیادہ تعداد میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک سسٹین کیے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمیں اگر آپ کمپیریزن کریں سیریسلی تو ایک طرف باغیوں کا ایک گروپ ہے جس کو ہم ہوتیز کہتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے ایک بہت بڑی جو کوالیشن ہے جس کی آرمیز جو ہیں ان کے خلاف لگی ہوئی ہیں. اگر کمپیریزن کریں تو سچویشن تو بڑی عجیب سی ہے, لیکن سٹل میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک اسٹیل میٹ ہے. دونوں طرف سے بہت بڑی جو ہے نا باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا. سعودی عربیہ میں آئے روز ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ جی وہاں سے میزائل آ رہا تھا اس کو انٹرسپٹ کر کے گرا دیا گیا ہے. تو وہ اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہتے ہیں, یہ اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں ہے اس وقت, ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کھڑا ہوا ہوا ہے, اور وہ اب نہیں کھڑا ہوا, وہ کافی عرصے سے کھڑا ہوا ہے. اب ریسنٹلی ایک رپورٹ آ رہی تھی وہاں پہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بہت بڑی پرابلم ہے وہاں پہ, اور یہ بھی ایک نیا ایشو سامنے آ جائے گا آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے اندر. تو کوئی جیتے یا کوئی ہارے اس کا تو بالکل کوئی, کیونکہ جب یونائیٹڈ نیشن کے لوگ ہی وہاں پہ نہیں ہیں, یونائیٹڈ نیشن کا جو ہیومینیٹیرین جو وقت وغیرہ یہ لوگ وہاں پہ بیچتے ہیں, جس کو ایک کوریڈور حاصل کر کے وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچاتے ہیں, وہ پاسبلٹی نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے کہ حالات خرابی کی طرف زیادہ سے زیادہ جا رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ ہر جنگ کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کچھ اس میں ٹارگیٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں. اس وقت جو سعودی عرب اور اس کے اتحادی یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اس کے ٹارگیٹس کیا ہیں, کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ؟
دیکھیے جو اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں یمن کی جنگ کے اوپر, تو سعودی عربیہ اور جو جس کو آپ سنی کوالیشن اس وقت آپ کہہ رہے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ ریجن میں جو ایران کا رول ہے اس کو جو ہے نا کنٹین کیا جائے, جو وہ کہتے ہیں کہ جو بڑھتا ہوا ان کا رول ہے اس کو کنٹین کیا جائے, کہ اگر یمن میں وہ ہوں گے تو اس کے بعد وہ سعودی عربیہ کے اندر آئیں گے, سعودی عربیہ کے اندر جتنی بھی آئل اینڈ گیس کی انسٹالیشن ہیں وہ ایسٹرن پروونس کے اندر ہے, اور ایسٹرن پروونس آپ کو اگر آپ دیکھیں انالیسس کریں تو وہاں پہ جو شیعہ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ اس کی وجہ سے بہت سینسیٹیو ہے. تو ایران کا جو رول ہے وہاں پہ اس کے حوالے سے سعودی عربیہ اٹسلف بہت زیادہ سینسیٹیو ہے, وہ کسی طرح نہیں چاہتا کہ کسی بھی حوالے سے ایران کا معاملہ جو ہے نا, ایران کا جو رول ہے وہ بڑھ جائے. دوسری چیز یہ ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ISIS کا رول کو بھی ختم کرنا ہے اور دہشت گردوں کے معاملات بھی ختم کرنے ہیں, لیکن میری نظر میں وہ کوئی اتنا بڑا کوئی ریمارکیبل چیز نہیں ہے جس کے لیے اتنے ملک اکٹھے ہو کے وہاں پہ جو ہے نا حملہ کریں. یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کا جو انفلوئنس ہے اس کا جو ہے پرابلم ہے کہ کس کا انفلوئنس وہاں پہ زیادہ ہوگا اور کن کا انفلوئنس کم ہوگا.
تو ان دونوں کی جو مڈل ایسٹ کے دو بڑے ملک ہیں اور ان کی طاقت بھی اچھی خاصی ہے دونوں کی, ان کی جو کشمکش ہے وہ اوور آل اس ریجن کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے؟
دیکھیے یہ تو بہت برے طریقے سے امپیکٹ ہو رہا ہے نا, یہ خالص یمن نہیں ہے. آپ یمن کو دیکھیں, اس کے بعد آپ عراق کے اندر جو صورتحال ہے وہ دیکھیں, پھر آپ سیریا کے اندر دیکھیں, سب کچھ یہی چل رہا ہے کہ ایک طرف آپ کا سعودی عربیہ ہے جو کہ اگر آپ سعودیہ کی بات کریں, اگر ایک طرف سعودی عربیہ ہے جو کہ جس کے ساتھ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, جس کے ساتھ دوسرے ممالک دبئی کھڑے ہیں, دوسرے ممالک کھڑے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان اس کو لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ یہ اپنا اسد رجیم کو ہٹانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف جو اسد رجیم کو وہ جو ایران والے ہیں جو کہ کہا جاتا ہے مطلب مبینہ طور پہ ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, اس کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے. اچھا رشیا کو تو آپ ایک منٹ کے لیے اس کو آؤٹ ہی رکھیے گا, ایران سپورٹ کر رہا ہے تو ادھر بھی یہی پرابلم ہے. اگر ہم عراق میں آ جاتے ہیں تو عراق میں بھی یہی پرابلم ہے, کرد جو وہاں پہ ہیں ان کا جو رول بڑھ رہا ہے, اس کے وہ ترکی اس حوالے سے سینسیٹیو ہے, لیکن پھر عراق کے اندر مقتدا صدر اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں جو شیعہ جو وائسز وہاں پہ ہیں ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ جو وہاں پہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ مقتدا صدر اور دوسرے لوگ وہاں پہ جو ہے نا پاور نہ پکڑیں, تو ان کی جو رائیولری ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی سنب آ چکی ہے, قطر کا اور سعودی عربیہ کا جو آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بھی بہت بڑھ چکے ہیں, وہ بھی بہت پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے جو میں اگر اس کا چھوٹا سا انالیسس کروں گا تو ان کے جو تعلقات میں جو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں جو خرابی ہے اس کا جو اثر ہے وہ مڈل ایسٹ سے بہت برا پڑ بھی رہا ہے اور آگے آگے اور حالات خراب ہوتے جائیں گے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پورا ریجن ہے وہ فردر ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے؟
آف کورس. دیکھیے یمن کا جو ابھی جو پرابلم ہے آپ جیسا پہلے ہم نے بات کی, وہ کسی بھی سولوشن کی طرف نہ جا رہا ہے, وہ ادھر ہی کھڑا ہوا ہے اور وہ حالات اور خراب ہونے جا رہے ہیں. جو قطر اور سعودی عربیہ کا جو رول ہے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اور خرابی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کی ایئر لائن وہ ان کی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرتی, اس کے بعد عراق کی سچویشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے, ابھی بھی وہاں پہ حالات خراب ہیں. مطلب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سیریا کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہیں, مطلب یہ کہ سول وار کی سچویشن ہے, ISIS والوں کی موجودگی ہے, اور مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کیا ہوگا. اس حوالے سے مجھے نظر نہیں آتا. دیکھیے
بہت شکریہ, بہت شکریہ,
تو مجھے نہیں نظر آتی کہ کوئی آگے حالات ٹھیک ہو.
بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھی شہناز نفیس, اور اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
برما میں روہنگیا کے بحران نے جہاں بے پناہ انسانی مسائل کو جنم دیا ہے، وہاں ماحولیات کا مسئلہ بھی ماہرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بنگلہ دیش کے ساحلی علاقے کاکسز بازار کے گرد 700 ٹن وزن کے درخت ہر دن کاٹے جا رہے ہیں تاکہ پناہ گزین کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کر سکیں۔ اب غیر سرکاری تنظیمیں اس بات کے لیے کام کر رہی ہیں کہ ماحولیات کو اس طرح پہنچنے والے نقصان سے بچانے کے لیے لوگوں کو گیس کے اسٹوفز مہیا کیے جائیں اور انہیں آگہی دی جائے۔ روہنگیا پناہ گزین کیمپوں سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو سینفرڈ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کیمپوں کے آس پاس کے علاقے سے درخت تیزی سے غائب ہو رہے ہیں، جبکہ کھانا پکانے کے لیے ایندھن کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ فاطمہ کلام ایک پناہ گزین ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے اور انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کرنے سے اہل خاندان پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس لکڑیوں کی سپلائی نہیں ہے اور ہماری جھونپڑی بہت گرم ہے، خاص کر جب ہم اندر کھانا پکاتے ہیں۔ ہمیں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے اور اس میں عام طور پر 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ واپسی پر اکثر تیز دھار والی چیز پر پاؤں پڑ جاتے ہیں اور اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں جہاں پہاڑیوں پر بستیاں آباد کی گئی ہیں، جنگلات کی کمی سے مٹی کے تودے گرنے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امداد باہمی کی بنیاد پر کام کرنے والے امدادی گروپ کم سے کم 2 لاکھ گھروں میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر سے منسلک انرجی آفیسر مائیکل ایڈن کہتے ہیں،
The refugees are cooking on inefficient mud stove that causes a lot of smokes, so that comes with a
پناہ گزین مٹی کے بنے ہوئے چولہوں پر کھانا پکا رہے ہیں، جس سے کافی دھواں اٹھتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا LPG یعنی مائے پٹرولیم گیس اس کا جواب ہے، جو صاف ایندھن ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کھانا پکانے کی نئی سہولت کے ساتھ بعض افراد اب اپنے لیے زیادہ کھانا تیار کر سکیں گے۔ ایک روہنگیا پناہ گزین خاتون نے بتایا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسے اپنی کچھ غذائی اشیاء فروخت کر دینا پڑتی تھیں، اس لیے کہ ان کے پکانے کے لیے لکڑی دستیاب نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کھانے کی اشیاء اور دوسری ضروریات دے جاتے ہیں، اگر ہمیں اضافی احتیاط حاصل ہو جاتے ہیں تو میں انہیں بازار میں بیچ سکتی ہوں اور اسی پیسے کو ایندھن کے طور پر استعمال میں لائے جانے والے لکڑی خریدنے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ روہنگیا پناہ گزین کیمپوں میں جبکہ ایل پی جی یعنی مائع پٹرولیم گیس کی تقسیم میں اضافہ ہو رہا ہے، امدادی گروپوں کو امید ہے